سمى به حديث الرحمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيه إلى الرحمة فقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث في الظاهر حديث صغير ليس في هذا الباب ذكر الرحمة، ولكن الرحمة أصل كل مخلوق. لو أن الله سبحانه ما رحم أو ما أراد الرحم لما خلق الخلق، إنما هو أثر من كرمه سبحانه وتعالى ورحمه، فأوجد الخلائق في الدنيا. ففيه تنبيه لنا على أن نختار الرحمة مع الخلق. رحمة ایک صفت ہے جو عبد و خالق میں مشترک ہے. خالق کے حق میں یہ صفت ارادہ کے متعلقات میں ہے اور قدیم ہے، اور عبد کے حق میں عبد کی طرح سے حادث ہے. رحمت کے معنی ہے ایثار النفع یعنی الغیر، دوسرے شخص پر فائدہ پہنچانا، اس کو فائدے سے آشنا کرنا ہی نہیں بلکہ فائدے کے دائم سے اس کو آراستہ کر دینا ہے. گجراتی ٹنڈے بیوقوف، یہ لوگ بس چندہ دے دیتے ہیں آگے. یہ کیا ہے؟ یہ جواب بالفعل ہے، اکڑتے ہیں. مولانا سعید صاحب سورتی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدرسہ حسینیہ میں جلسہ ہو رہا تھا، لوگ چندے دے رہے تھے. ایک گجراتی بڈھا آیا، اس نے 500 روپے لیے. کہ کیسا تھا اس بڈھا معلوم نہیں، ایسے ہی رہا ہوگا. تو اب جن لوگوں نے چندے اچھے اچھے دیے تھے ترغیب کے لیے، مقررین ان کا نام دیتے تھے، وہ بڈھا عجیب غریب تھا. کہنے لگا میں نے جو چندہ دیا ہے واپس کیا جائے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میرا تو نام لیا ہی نہیں گیا. مولانا سعید صاحب بہت گرم آدمی تھے، بس ناراض ہوئے اور فرمایا اس کا چندہ واپس کرو. ابھی 500 روپے واپس کر لیے، آج کی یہ بات نہیں ہے بچوں، تقریباً 50 سال سے زائد کی بات ہے. اس وقت 500 کیا رہا ہوگا؟ ہزاروں رہا ہوگا. آدمی میں اگر غیرت آتی ہے تو پھر پیسے ویسے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے پیسے کس راستے سے آ رہے ہیں، کس نیت سے آ رہے ہیں. اگر اچھے راستے سے اچھی نیت سے آئیں تو لیتا ہے، اور اگر راستہ اچھا نہیں ہے یا نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ پیسہ نہیں لیتا ہے. معلوم ہوا کہ رحمت کرنا گو مقصود ہے، لیکن قاعدے اور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی گجراتی بڈھا جو ہے اکڑ جائے، لاؤ ہمارے پیسے واپس کرو. مولانا سعید صاحب نہیں ہیں کہ وہ سب کو اکڑ کے جواب دے دیں گے، لیکن وہ بہت ہی پکے تھے، سورت کے رہنے والے تھے، مدرسہ حسینیہ کے محتمین تھے. میں نے تو جب ان کا یہ قصہ سنا بڑا جی خوش ہوا. میں نے کہا بالکل ان کو واپس کرو، اس میں برکت کیا ہوگی. نام ہی کے لیے یہ چندہ دیا گیا ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں انڈیا میں جو چندہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا نام نہ لیا جائے تاکہ اللہ خوش ہوں, اللہ راضی ہوں. ایک جنگ میں حضرت طلحہ وغیرہ شریک ہوئے تو وہ اپنے کارنامے ذکر نہیں کرتے تھے, اور اگر کبھی اتفاقاً تذکرہ آ گیا تو برا مانتے تھے کہ کیسے جو ہے آدمی اپنے کام کا ذکر کرے. واقع میں بھائی آپ نے نماز پڑھی اور آپ کہیں مجھے نمازی کہو تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ملا ہوگا تو بھی غلط ہو گیا ہوگا. جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو, نام و نمود شہرت مقصود نہ ہو. بڑے میاں سمجھ میں آ گیا کہ اسی بوڑھے کو کہے جا رہے ہیں, بہت بوڑھا ہے, اس کو کچھ کچھ سنانا چاہیے, مکہ بھی مارنا چاہیے, لیکن ایسے زور سے نہیں کہ مر جائے. بس ایسے ہی ہے کہ ذرا سا کہنے لگے, او بھائی کیا کر رہے ہو, تم تو مجھے کو مار دو گے بھی. اس طرح کی باتیں کر کے اپنا چھٹی پا لے. غفلت نہ کرنا چاہیے. رحمت کی یہ تعریف ہے جو اس وقت کی گئی ہے. رحمت اللہ کی بھی صفت ہے اور عباد اللہ کی بھی صفت ہے. اللہ کی جب صفت ہوگی تو تمام ایک سواد ہوگا کہ اہل کلام میں صفات الہیہ کی دو قسمیں لکھی ہیں, صفات ذاتیہ, صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ سات ہیں, حیات, علم, قدرت, ارادہ, سمع, بصر, کلام. رحمت تو کس صفت میں شمار کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت کے تعلق کو دیکھا جائے گا. اگر رحمت کا تعلق اللہ کی صفات قدیمہ سے ہے تو اس کو صفات ذات میں شمار کیا جائے گا, اور کہا جائے گا رحمت کے معنی ہے ارادت الخیر بالغیر, نیکی کا ارادہ غیر کے ساتھ. اور ارادہ یہ صفات سبعیہ سبع قدیمہ میں سے ہے. اور اگر آپ رحمت کے معنی ایثار النفع اگر غیر لیتے ہیں تو یہ صفات فعلیہ میں شمار ہوگی, اور صفات فعلیہ میں اختلاف ہے کہ یہ قدیم ہیں یا حادث. اشاعرہ کہتے ہیں حادث ہیں, یہ مستقل صفات نہیں, قدرت و ارادہ کے تعلق کا ایک نام ہے. اگر قدرت و ارادہ الہیہ کا تعلق رزق سے ہے تو اللہ کا نام رزاق ظاہر ہوگا, اور اگر خلق سے ہے تو اللہ کا نام خالق و خلاق ظاہر ہوگا. اس لیے رحمت اپنی جگہ صفت ذات بھی ہو جائے گی, بندوں کی طرف نسبت ہونے کے بعد وہ صفت ذات کے بجائے صفت فعل سمجھی جائے گی, کیونکہ اس میں کے معنی ایثار النفع الغیر, نفع پہنچانا غیر کو, اور نفع پہنچانا ایک فعل ہے. اس لیے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے. وبالاسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ نفعنا بعلومه وعشرنا فی زمرته قال باب کیف کان وجه الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. وحی کی وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، یعنی اس کا زمانہ کیا ہے، اس کا مکان کیا ہے، اس کا حال کیا ہے. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اور آیت شریفہ کو پڑھتے ہیں تو یہ زمان، مکان، حال سب کو متعین کرتا ہے. اس لیے کہ اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی الٰہی کے نزول کا زمانہ وہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہے. نوح علیہ السلام اول العزم پیغمبروں میں پہلے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحی سے خاص فرمایا تھا اور یہ تنبیہ فرمائی کہ اے محمد، تم پر جو وحی نازل کی گئی بالکل وہ وحی وحی ہے جو نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر نازل کی گئی ہے. یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہودی کہا کرتے تھے ما انزل اللہ بعد موسیٰ من شیء، اللہ نے موسیٰ کے بعد کوئی چیز نازل نہیں کی. رواہ ابن اسحاق فی سیرتہ، امام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت شریفہ سے یہ واضح فرما دیا کہ موسیٰ نہیں، سارے انبیاء مرسلین کے یہاں وہی نازل کی گئی ہے اور وہ نوح سے لے کر ان کے بعد کے سارے نبیوں کو شامل ہے. اس میں موسیٰ کی کیا تخصیص ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مصنف رضی اللہ عنہ نے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی موحا الیہ، ایسا نبی جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو، ثابت فرمایا ہے. اور جب نبوت ثابت ہو، وحی کا نزول ثابت ہو گیا تو نبوت بھی ثابت ہو گئی، اس لیے کہ نبوت وحی ہی کا نام ہے. جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر اختلاف ہے کہ اس ترجمے کی غرض کیا ہے. گجارتا کناڈما، یعنی گجراتی کنڈم. لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ وحی کا اس بات مقصود ہے، اور یہی بڑے بڑے دھاکڑ طاقتور علماء کا مذہب ہے. شمش الدین کرمانی، علامہ سراج الدین بلقیمی اسی کے قائل ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ غرض صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیف کان بدل الوحی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاحقہ لگایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق وحی کو نہیں بیان کر رہے ہیں، وحی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہے ہیں. اور اسی لیے آیت شریفہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح النبیین من بعدہ نازل فرمائی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے. مولانا کفایت اللہ صاحب مرحوم کی اصطلاح میں سرحدی سوال ہے، یعنی بڑا مشکل. اسی کو کہہ لو افغانی سوال ہے. افغانستان سرحد میں واقع ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کہیں مقصود تھا تو یہ احادیث سکتہ فی الباب کیوں ذکر کی گئی ہیں؟ اس کا جواب، یہ جواب گجراتیوں کی عقل میں نہیں آنے کا ہے، یہ ابہامی جواب ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے کیفہ کو متعارف معنی میں استعمال نہیں کیا جو بیان حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ کیفہ کو عام لیا ہے جس میں سے مقصود بیان حال بھی ہو، بیان زمان بھی ہو، بیان مکان بھی ہو، اور حال جو ہو وہ جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اس کا حال بیان کرنا ہے، خواہ وہ طلعی حال ہو جس کا ذکر حدیث ہرقل میں ہے، اور خواہ وہ نزولی حال ہو یعنی وحی کے نزول کی حالت بتانا ہو، جو باب کی سب احادیث میں مشترک ہے. زمانہ بتا دیا، حال بتا دیا، مکان بتا دیا، حال بتا دیا، حضور کی صفت مقدسہ بیان کر دی، ایک حال بیان کر دیا، تو اس میں ساری انواع احوال داخل ہیں. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی تھے، آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور اسی کے ساتھ حدیث میت ادا کر یہ اشارہ کیا کہ آپ پر جو وحی کا نزول ہوا تو اس لیے کہ آپ نیت کے بعد میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. ایسا بڑا قدم وہی کر سکتا ہے انسان کے بس کا یہ قدم نہیں ہے. اور اس کے بعد عائشہ کی جو حدیثیں لائی ہیں اس سے نبوی دو حالتیں بیان کی گئی ہیں. ایک حالت تو نبوی یہ ہے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو فرشتہ انسانی دروازہ اوڑھ لیتا اور انسان کی شکل میں آتا تھا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے کے ساتھ امتزاج ہو جاتا تھا، آپ کے باطن میں فرشتہ داخل ہوتا تھا، اس سے آپ پر نہایت گرمی ہو جاتی تھی. دونوں صفتیں عائشہ کی اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں. احیان یاتینی مسلسل الجرس و احیان یتمثل الید ملک رجلن. اس کے بعد تیسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے آئے ہیں جو بالکل ابتدائے وحی سے تعلق رکھتی ہے. نبوت ملنے کے قریب آپ کو اچھے اچھے خوابات نظر آنے لگے، جو خواب میں نظر آتا تھا وہی بیداری میں پیش آ جاتا تھا، تو یہ بھی بدل الوحی ہی سے متعلق ہے. اور اس حدیث میں آپ کے کچھ صفات و احوال ذکر کیے گئے ہیں. انك لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل القدر، لوگوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، ان کا قرض رضا کراتے ہیں، ان کی مشکلات کا حل کراتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور معدوم کو کما لیتے ہیں، یعنی جو نہایت شکستہ حال ہو گویا کہ وہ معدوم ہو گیا ہے، اس کی مدد فرماتے ہیں، قوت پہنچاتے ہیں جس سے وہ آدمی موجود معلوم ہوتا ہے. لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ اِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَا. حقیقی میت تو وہی ہے جو زندہ ہو اور مردہ ہو، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. وتقوی الرجل وتعین علی نوائب الحق، یہ سب حضور کے اوصاف ہیں. تو اس میں وحی کی بالکل ابتدائی حالت ذکر کی گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مقدسہ احوال عالیہ ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد ابن عباس کی حدیث لا کر زمانے کی طرف اشارہ فرما دیا، کیونکہ ابن عباس جو ذکر کر رہے ہیں وہ ابتدائے وحی کی حالت ذکر کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا بوجھ ہوتا تھا وہ ہوتا تو ہمیشہ تھا، لیکن ابتدا میں اس میں شدت معلوم ہوتی تھی، کیونکہ فرشتہ آپ کی روح مقدسہ سے ممتزج ہو جاتا تھا، اس میں مل جاتا تھا، اور یہ کیفیت بڑی سخت ہے. اور ایسا کرنا اس لیے تھا تاکہ آپ کو وحی الہی کے یاد کرنے میں دیر نہ لگے اور کوئی اشکال نہ پیش آئے. اس نے اپنے آپ کو آپ کی روح سے جوڑ دیا، بس سارا کلام جو اس وقت نازل کرنا تھا وہ آپ کے باطن پر اتر گیا. پھر ابن عباس کی دوسری حدیث لائے جس میں رمضان شریف میں قرآن کے دور کا ذکر ہے. یہ قرآن کا دور جو ہوتا تھا ظاہر ہے کہ اسی حال میں اس کی ابتدا بھی ہوئی ہوگی، تو اس سے زمان کا علم ہو گیا. پھر حدیث ہرقل لائے جس میں آپ کے قوم کے احوال ذکر کیے گئے ہیں اور آپ کی کیفیت بیان کی گئی ہے. تو یہ چھ کی چھ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال کے بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئیں، اور یہ بتایا گیا آپ پر وحی اس طرح نازل ہوئی، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یا آپ کی روح سے ممتزج ہو گیا اور ابتدا بالکل اچھے خوابات سے ہوئی، اور یہ مکہ میں ہوا اور پھر رمضان میں ہوا، اور آپ کے قوم کے احوال ایسے ایسے تھے. یہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کی ذہانت ہے. اسی لیے صالح جزرہ کہتے ہیں ما رأیت خراسانیم افہم منہ، میں نے کسی خراسانی کو ان سے زیادہ سمجھدار نہیں پایا. عبد الرحیم پاگل ایک دن کہنے لگا کیا ضرورت ہے ان حواشی کی، میں نے کہا تجھ کو کیا معلوم کہ کیا ضرورت ہے. العلم کالبحار التي يتعذر قیلها وکالمعادن التي لا ينقطع نیلها، قاله الخطیب رحمه اللہ تعالی. اچھا میاں بسر، میں کوئی سبق نہیں پڑھا رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں کہ کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھانا چاہیے. یہ گجراتی چھوڑ سارے کے سارے بس ہوں ہوں. میں نے کہا ہوں ہوں کیے جاؤ، اس سے علم نہیں آتا ہے. علم آتا ہے قدما کی کتابوں کے دیکھنے، ان کے یاد کرنے اور ان کے طریقے پر چلنے سے. عبد الرحیم کہتا ہے اس میں کیا فائدہ. پھر میں نے جب گھڑکی دی دو چار بار تو دو تین سال کے بعد کہتا ہاں اب سمجھ میں آیا. نالائق. یہ ضرور ہے بچوں ہر ایک کا ذہن الگ ہوتا ہے. میں جو یہ باتیں بیان کرتا ہوں اس میں دخل حضرت اقدس مولانا اسد اللہ صاحب رضی اللہ عنہ کو ہے، میں نے ان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے نا، بولے ہی نہیں، اور ان کے روب کی وجہ سے ہم بول نہیں سکتے تھے. پھر ایک دن بعد تشریف لائے، فرمایا کچھ ہوا یا نہیں. اور اس وقت حضرت کی حالت یہ تھی کہ یہ لفظ فرما کر سر جھکا لیا، منہ نیچے کر لیا، اور ساری زندگی کبھی نہیں پوچھا. انہیں کی دعا سے ہوا جو میں نئی باتیں بیان کرتا ہوں، اور اپنے چچا حافظ ابن حجر اسقلانی پر بمباٹ کرتا ہوں، وہ سب ان کی دعا کا اثر ہے، ورنہ میرے پاس کیا ہے. عبداللہ صاحب ہیں، یہ گاؤدی دیہاتی، اب یہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب انہی کی برکت. اور ان میں ہی یہ کمال تھا، میں نے کسی بزرگ کو ایسا نہیں دیکھا، وہ جس وقت کسی طالب کو کوئی کتاب دیتے تھے تو پتہ نہیں کیا اس کے باطن میں کیا ہوتا تھا، حدیث کھولتے ہی اس کی ساری ابحاث سامنے آنے لگتی. ایک قصہ جو اپنے ساتھ گزرا، حدیث سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اسی باب سے تعلق رکھتا ہے، سناتا ہوں. میں جمعہ پڑھ کے آ گیا، ایک لڑکا دوڑا ہوا آیا کہ حضرت اقدس معلم صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو بلاتے ہیں. اب ان کا نام آتے ہی دل دھڑ 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 کرنے لگا، ہم ڈرتے بہت تھے. خیر میں مسجد میں گیا، حضرت نفلوں میں مشغول، پوری مسجد خالی ہو چکی تھی. حضرت کا معمول یہی تھا، لمبی نفلیں پڑھتے تھے اور بہت پڑھتے تھے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھتے ہی رہتے تھے. تو میں بائیں طرف کو بیٹھ گیا، حضرت نے جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا جی حضرت یونس آ گیا. بس میری طرف منہ کر کے فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی. میں نے کہا حضرت مجھ کو یاد نہیں ہے، کتاب دیکھ کے بیان کروں گا. چغد عبد الرحیم بیوقوف، یہ کیا سمجھے؟ صرف اتنے لفظ فرمایا تھے یہ کہتے ہیں کہ ان کی، بس بات ختم. اسی سے میں سب کچھ سمجھ گیا، یعنی یہ شخص جو موجود ہے کہتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا کوئی عمل ہے. میں نے عرض کیا حضرت مجھ کو یاد نہیں ہے، میں کتاب دیکھ کے بیان کروں گا. ایسے تھے، اور حضرت کا مزاج ہی یہی تھا کہ وہ چار لفظ تو زبان سے بولتے تھے اور دس بیس لفظ جو ہے ویسے ہی دل سے بول دیتے تھے. اس کو ہر ایک نہیں سنتا تھا، فضل حق بڈھا بیوقوف یہ کیا سنتا. گیا وہاں سال بھر رہا، کبھی جو ہے حضرت کے احترام کرنے والوں سے ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا. کیا چیز اس کو ملتی؟ کچھ بھی نہیں ملا، کھٹل کا کھٹل ویسے ہی کر ویسا. کہ آپ ہم کو اعتراض کرتے ہیں، کر نہیں پڑے گا بھائی، اعتراض کرنا بہت ضروری ہے. اتنا باکمال استاد میں نے نہیں دیکھا، ان کی روحانیت میں زبردست طاقت تھی، وہ چند الفاظ بول دیتے تھے. اور آگے چکا مجھ سے ایک دن فرمایا زیادہ دیکھو، کم بولو زیادہ پڑھاؤ. پھر ایک دن ہی لفظ دہرایا. اب عبد الرحیم چوغد اس کو کیا پتہ چلے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو لفظ تھا، زیادہ دیکھو کم بولو زیادہ پڑھاؤ. شرح میں کرتا ہوں، یعنی کتاب زیادہ دیکھو لیکن بیان کم کرو تاکہ تمہاری قوت محفوظ رہے اور تم زیادہ پڑھاؤ. اور کیا، وہ تو بولتے بالتے نہیں تھے اور لڑکوں کو پڑھتے تھے، یہ بڑا خطرناک عمل تھا. لیکن وہ قصدن نہیں پڑھتے تھے، بس جا رہے ہیں
فضل حق کو دیکھنے، ہاں یہ کھٹر پکڑ باندھے ہوئے ہے کہ اسے غریب کو کیوں کہتے ہیں. بہت ایک دن مجھ سے فرمایا تم پگڑی کیوں باندھتے ہو؟ میں نے کہا جو سردی بہت لگتی ہے. فرمایا سنت کی نیت سے باندھو. اب لوگ کرتے ہیں زینت کی نیت، حرام ہے زینت کی نیت سے پگڑی باندھنا. نبی علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے لیے، اس پر عمل کے لیے پگڑی باندھو تاکہ تمہیں کچھ فائدہ حاصل ہو. کیا آپ بال رکھتے تھے؟ بچوں سچ کہتا ہوں تم سے، میرے کپڑے وپڑے نہیں تھے، نہ مفلر تھا نہ رومال تھا. میں کیا کرتا، بال رکھے ہوئے تھا وہ سب پھیلے رہتے، میرا کان منہ سب چھپا رہتا تھا بال سے. پھر اس کو کٹواتا تھا جون میں، اس سے پہلے میں بال نہیں کاٹتا تھا. ہر ایک کی اپنی حالت ہے. آپ گجراتی لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹو ٹو کرتے ہیں، اور کچھ اپنے جو نیک لوگ ہیں صورت اور بھروچ کے، وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ یمن کے مشائخ کی برکت تھی جو صورت کے راستے سے اور نرمدا کے راستے سے، نہیں ہوگا، نرمدا کے راستے سے گجرات میں داخل ہوئے تھے. یہ مشائخ کبار تھے، انہوں نے گجراتیوں کو تعلیم بھی آگے چلایا، لیکن ان میں کچھ بدعت تھی تمہاری اصطلاح میں، وہ چیز چل پڑی بنگالیوں کو ملی. آف نار باڑی کوتھا ہمارا پیشاب، یہ کہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں طالبین جاہ نے اس میں تصرف کر کے کچھ کا کچھ شروع کر دیا. یہ پوری پیری مریدی بہت بڑا عیب ہے، اس سے دین کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچا. بدعقیدگی اسی راستے سے داخل ہوئی کہ پیشاب کو غیب کا بات معلوم ہو جاتا ہے. کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں. سب اللہ رسول کی باتیں جو ہیں حق ہیں، اور وہ جو کسی پر منکشف ہوں تو سمجھو یہ کشف تشریح ہے یا کشف تکوینی ہے. یہ کشف کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہوتی ہیں، کسی کسی کو ہوتی ہیں. نا انصاف کو ہوتی تھی. ایک دن میں مناظرے میں بیٹھا، آ گئے، فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ کتاب دیکھو. میرے مقدر میں کتاب ہی تھی، اور ان کی برکت سے معانی کھلتے تھے. تم نے ابھی دیکھا ہوگا یہ سب چیزیں کہیں کسی کتاب میں ملیں گی. یہ جو ہے نازم صاحب مولانا رسول اللہ صاحب کی روحانیت کی برکت ہے. بچوں بس کرو، میں تھک گیا.
الصلاه والسلام على امام النبيين قائد الغر المهجلين امام الحق متقين رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم الف الف مره بل الاف مره بل عدد ما يحبه الله ويرضاه. میرے عزیزو، اپنے نبی سے محبت کرو، لیکن محبت تعظیمی. گجراتی جاہل ہوتے ہیں اکثر، وہ اپنا گھسا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. نبی کی جو محبت مطلوب ہے وہ عاشق معشوق کی محبت نہیں ہے، وہ محبت تعظیمی ہے. کہ محبت تعظیمی کیا چیز ہے؟ وہ جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے بدل جائے اتم، اس کو پورا کر لیا، اللہ اس پر راضی ہو گیا. اسی راضی ہونے کی کیفیت سے اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا کہ تم نے میرے مقاصد کی تکمیل کی ہے. یہ ہے اور یہی آپ کی محبوبیت کا راز ہے. یہ بات مولانا صدیق صاحب کی برکت سے کھلی. میں جا رہا تھا گھر, مولانا مجھ سے پہلے نکل گئے اور کسی سے کہہ گئے وہ آ رہے ہیں ان سے تقریر کرا دینا. میں نے کہا ان کو نہیں معلوم کہ میں تقریر نہیں جانتا ہوں, میں قریب نہیں ہوں. تو حاکم نے کہا فرمایا تھا کہ ہو جائے گا. واقعی اسی وقت مجھ پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے معنی کھلے اور اسی وقت مجھ کو جو ہے اذا قام عبد اللہ یدعوہ کانوا علیہ لبدا کا مطلب سمجھ میں آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ میں عبد کہنے کی وجہ سمجھ میں آئی, یعنی آپ کا عبد اللہ کا عبد خاص, مطلق غلام نہیں مطلق عبد نہیں, عبد خاص مراد ہے. اور جو عبد خاص ہوگا وہ ایاز سے بڑھ کر ہوگا. ایاز سلطان محمود کا محبوب تھا اس لیے کہ وہ ان کی فرما برداری بہت کرتا تھا. تو جو محمد الرسول اللہ کی مشابہت اختیار کرے گا اس کی حالت ہی اور ہوگی. بچوں اللہ کے رسول کی حالت بناؤ کہ آپ جو گجراتی گجراتی ہے تو ایسے عبد الرحیم وغیرہ بیوقوفوں کو مارنے کے لیے کہتا ہوں, مکہ مارتا ہوں ان کو. سمجھے بھائی, بس جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو میں کچھ نہ کچھ سناتا رہتا ہوں, تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا تو ایسا ہے تو ایسا. اور جب یہ کہتا ہوں فضل ہے تو میں پہلے اپنے نفس کا مطالعہ کرتا ہوں, اپنی کمی کو دیکھتا ہوں, اندر باطن میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہوں. میں کسی کو کبھی کوئی طنز نہیں کرتا الا کہ اس سے تعلق ہو. صرف ایک آدمی پر میں نے ایک جملہ کسا ہے, اس نے مجھ کو جو ہے میری قدر نہیں کہ کون ہے, یہی یونس رمزیلا کمبخت, اپنا چپل مجھے دے دیا تبرک. میں کہا ذرا ان کو دیکھو. اچھا اب درود شریف پڑھو سب لوگ, دل لگا کے پڑھو. حضرت شیخ مولانا زکریہ کہتے تھے درود دو نیتوں سے پڑھو, ایک اللہ کا حکم اور دوسرے حضور کا حق سمجھ کر کے. اس لیے آپ لوگ یہی نیت کر کے درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام النبیین قائد الخلد المعدلین صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ سب مسلمانوں کو معاف فرما, ان کے والدین کو معاف فرما, ان کی اولاد کی تربیت فرما, ان کے حال کو درست فرما, ان کے مال و آل میں برکت عطا فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مدارس کی ضرورتوں کو غیر سے پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, مشکلات کے بادل کو چاک کر لے, مہ برسانے سے پہلے ان کو ختم کر لے. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما, ان کی پریشانیوں کو ختم فرما, اور اے اللہ دنیا کے سارے اچھے لوگوں پر رحم فرما. مسلمان گو نہیں ہیں لیکن پبلک کو ستاتے نہیں ہیں. کسی کو ستانا یہ بہت بڑا عیب ہے, اس سے پرہیز کرو کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. ہمارے ملک کی اللہ اصلاح فرما, وہاں آئے دن معاشی تنگی کی باتیں سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے, لوگوں کے مسائل کو حل فرمائے, مدارس میں برکت عطا فرمائے, اور پڑھنے والوں کو علم نافع سے آراستہ فرمائے, علم حقیقی عطا فرمائے, اور ان کو باصحت رکھے, حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ان کے آل میں، مال میں، مقام میں، دکان میں، سب میں برکت عطا فرما. اے اللہ، یہاں جو لوگ اپنی ضرورتیں لے کر آئے ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کا حل فرما، ان کے احوال کو درست فرما، تمام عالم اسلامی کو درست فرما، بلکہ سارے عالم کو درست فرما. جو مفسد اور فتنہ گر نہیں ہیں ان سب پر رحم فرما، ہدایت کے دروازے کھول دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی زمین کو آراستہ فرما دے. اس سے ایمان کے چشمے نکلنے لگے، ایمان والوں کو طاقت پہنچے، ایمان کی حقیقت لوگوں پر کشادہ فرما. مومن ہو یا غیر مومن، سب ایمان کو سمجھ جائیں اور ایمان کا نتیجہ جو ہے سمجھ جائیں. میرے یہاں ایک افسر سی آئی ڈی کا آیا، خفیہ، اللہ کو بچانا مقصود تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ سی آئی ڈی افسر ہے. میں نے کہا، میاں میں سب کو چاہتا ہوں مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ میری پارٹی بڑھ جائے، میرے تو پارٹی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب جنت میں چلے جائیں، اور میرے علاوہ میرے یہاں اور کوئی نیت نہیں ہے. لیکن ہم بول نہیں سکتے. بس وہ بولا کہ آپ صحیح کہتے ہیں. پھر نہیں آیا اس طرح سے سی آئی ڈی میرے یہاں. اور کوئی بات ہو تو دعا کروں گا آپ لوگوں کی، اللہ مرادیں پوری کرے، مشکلات دور کرے، سب کو صحت عافیت اور علم سے آراستہ فرمائے، اپنے اپنے اوقات پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. یہ بچیاں جو پڑھتی ہیں ان کو دین سمجھانے، دین پر عمل کرانے کے لیے پڑھاؤ. مولون ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے. معروف لویس عیسائی، بہت بڑا عیسائی تھا، وہ بہت بڑا علامہ تھا، لیکن وہ عیسائیت پر مر گیا، ایمان نہیں لایا، حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، تو کیا ویسے ہی بخش دیا جائے گا؟ یہ جو اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ کا مطالبہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ. اس لیے بھائیو، اپنا ایمان درست کرو، یقین کو صحیح کرو، اور گناہوں سے پرہیز کرو. گناہ ایک ایسا عیب ہے کہ وہ لگا نہیں رہتا ہے. جیسے پاؤں میں کیچڑ لگ جائے تو تم کیا اس کو سمجھتے ہو لگا ہوا ہے، پانی ڈالتے ہو دھو دیتے ہو. ایسی گناہ بھی توبہ کے پانی سے دھل جاتا ہے. بس صرف توبہ کرو. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ تین باتیں ہونی چاہیے: کیے پر نظامت ہو، آئندہ کے لیے ترک کا عزم ہو، اور فی الحال چھوڑ دیا جائے. معصیت کو فی الحال چھوڑا جائے، پھر استقبال ترک کا عزم ہو، اور اپنے کیے پر نظامت ہو. یہ ارکان اگر جمع ہو جائیں گے توبہ ضرور قبول ہو جائے گی. اچھا بھائی، میں تھک گیا. یونس میں جتنا کرایہ خرچ کیا تھا سب وصول کر لیا. نہیں کہا
کہنے بھی وصول نہیں ہوا.
ہے
کہنے بھی وصول نہیں ہوا،
فائدہ ہو جائے گا.